أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيف حالك؟
طيب خير. كيف حالك؟ ما شاء الله. آپ لوگوں کی آخری آیات آخری سورتیں ہیں. قرآن پاک کی تفسیر
کیسی جا رہی ہیں؟ آج آپ سب سے ملنے کے لیے, آپ سے ملاقات کرنے کے لیے, آپ سب کی فیلنگ شیئر کرنے کے لیے یہاں پہ آئی ہوں. کیونکہ مجھے بریک میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے آج کچھ اناؤنس کرنا ہے, تو میں نے کہا نہیں, میں کسی اناؤنسمنٹ کے لیے نہیں آئی, میں آپ لوگوں سے ملنے آئی ہوں آج. کیونکہ آخری پاروں پہ اور آخری آیات آخری صورتوں پر تو اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں نا, فیلنگس بالکل بھی انسان کی ناقابل بیان ہو جاتے ہیں انسان. اور اب قرآن سمجھ میں آ رہا ہے, دل میں اتر رہا ہے قرآن. آگے کی کیا پلاننگ ہیں آپ سب کی, فیوچر کی کیا پلاننگ ہیں؟ اسی لائف میں رہنا ہے انشاءاللہ, تاحیات قرآن کے ساتھ رہنا ہے, اللہ جوڑے رکھے ہمیں انشاءاللہ, قرآن کے ساتھ رہنا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن کا ساتھ انشاءاللہ, قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ جوڑے رکھے ہمیں اور ان لوگوں میں شامل کرے جو قیامت کے دن جنہیں کہا جائے گا سیڑھی چڑھتا جا اور قرآن پڑھتا جا, جنت کی سیڑھی چڑھتا جا. آمین آمین انشاءاللہ. اور جیسے تمینہ غفور نے بھی کہا تھا کہ سیٹرڈے کو ان کے گھر درس ہے اور آپ سب کو انویٹیشن کی اناؤنسمنٹ انہوں نے کہا تھا کہ کر دیں کہ 11 بجے سیٹرڈے کو ان کے گھر میں درس ہے, تو آپ سب انوائٹیڈ ہیں, سب جائیے گا ان کے پاس, ان کی ہیلپ کیجیے گا. کیونکہ اسٹوڈینٹ ساتھی جب ایک ساتھ ہوں گے تو ان کو بھی موٹیویشن ملے گا اور ان کی ہیلپ بھی ہوگی. تو آپ سب انوائٹیڈ ہیں جی. سیٹرڈے 11 بجے کا ٹائم ٹھیک ہے سیٹرڈے کے حساب سے؟ کہتے ہیں ان سے پوچھنا 11 بجے کا ٹائم ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ 12 بجے کا ٹائم رکھ لیں سر, یا دوپہر کا 2 بجے کا ٹائم رکھ لیں. 2 بجے کا ٹھیک ہے. سیٹرڈے کو ویسے واقعی ٹھیک بات ہے کہ سیٹرڈے کو لوگ صبح ریلیکس کرتے ہیں اور شام کو اگر درس ہو تو زیادہ بہتر ہوگا. 2 سے 3 ٹھیک ہے انشاء اللہ. ظہر کے بعد کا اور عصر کے درمیان کا ٹائم بھی ہو جائے گا جی. 3 سے 5 کا. سیٹرڈے کو 3 سے 5 میرا خیال دان ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا جی؟ ٹھیک ہے, اس سیٹرڈے کو 3 سے 5. ٹھیک ہے جی, چلو بھیج دیں گے. ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر کثیر. آپ لوگ نیکسٹ پورا اسٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے جو کسی بھی کام کے کرنے کا اگر مقصد پتا ہوتا ہے نا, پھر اس کو کرنا آسان ہوتا ہے. تو آپ سب کو ہی پتا ہے کہ الحمدللہ ہمیشہ یہ خیر خواہش ہوتی ہے, لیکن اس وقت ہم سب کی یہ دونوں ہاتھوں سے یہ خواہش ہونی چاہیے کہ درسوں میں جتنے بھی لوگوں کو ہم بلائیں, گھر تو ایک مہینہ کا اگر ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بس ایک موٹیو ہے نا. یہ نہ سوچے کہ یہ بلائیں ہم, یہ اپنے گھر میں دورہ قرآن بھی کروانا چاہتی ہیں نا. تو اگر آپ سب جو ویمبلے میں ان کے ارد گرد سسٹم سب ملیں, کام بانٹیں, آپس میں ٹیم بنائیں اور سب اپنے لوگوں کو ان کے گھر پہ بلا لیں, تاکہ کل ہم وہاں جب درس جب کریں تو اس کے بعد بتائیں کہ یہاں دورہ قرآن ہوگا تو لوگ آ سکیں. ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ویکینڈ پہ صبح میں عورتوں کا موڈ نہیں ہوتا. ویکڈیز میں صبح درس اچھے لگتے ہیں بچوں کے اسکول کے ٹائم پہ, اور ویکینڈ پہ بچوں سے فارغ ہو کر 2-3 بجے کا ٹائم اگر رکھیں تو آئی تھنک وہ سیکیور ہوتا ہے. تو آپ سب اس کو اپنا کام سمجھیں, مل کے میٹنگ کریں کس نے کیا کرنا ہے, اور سب دوسروں کو, سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے دوسروں کو بلانا ہے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ. اسی طرح اور بھی جہاں بھی درس ہوں اس میں اپنا جہاں آپ لوگ حصہ ڈالیں تو وہ ان شاء اللہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے, اور جان مال وقت سب کچھ اللہ کے راستے میں لگانا ہے. چلیے اگلی سورت اب آپ کو بڑی کہہ لیجئے کہ اب گھریلو سورت آ رہی ہے, سورت اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورت الطلاق شروع کریں گے. ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب گھریلو مسائل کا حل بتا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس سے پیچھے جو ہم نے سورت پڑھی, سورت تغابن, اس میں بھی بیویوں اور بچوں کا ذکر ہوا, اور ہم نے دیکھا کہ بعض دفعہ انسان اپنے بچوں اور بیوی اور شوہر کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض جب کرتا ہے تو اس کو سچی خوشیاں نہیں مل پاتی. پھر اس صورت میں ہم دیکھیں گے طلاق کا موضوع, نام سے ہی واضح ہے ٹاپک اس کا. پیچھے ہم نے صورت نساء میں اس کے بارے میں تھوڑی بات کی, اور دہے بگاہے یہ بات چلتے ہوئے اب یہاں ایک قسم کا اس کا ریمائنڈر ہے. ترتیب کے اعتبار سے یہ ہمیں بعد میں نظر آ رہی ہے. بعض لوگ اس کو نساء صغرا بھی کہتے ہیں. صورت نساء میں طلاق کے موضوع کو دیکھا, صورت بقرہ میں دیکھا, یہاں اب ایک قسم کے انہی میں سے کچھ مسائل کو ہلکا سا واضح کیا جائے گا, باقی چیزیں وہی ہیں. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ گھریلو زندگی اللہ کی نظر میں کتنی اہم ہے. آپ دیکھیں کہ پورے قرآن میں صلات نام کی کوئی صورت نہیں ہے, صوم نام کی کوئی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے حج کی ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی رخ کچھ اور ہے. لیکن گھریلو زندگی کے معاملات بار بار آتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک کسی کا گھر اور گھر کا ماحول آرام دہ نہیں ہوگا وہ دین کا کام نہیں کر سکتا. میں نے اور آپ نے اس کو کس سوچ کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن کے ساتھ جو اپنا تعلق جوڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق بھی اچھے رکھنے. اس سورت کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سورہ نساء قصرا ہے. کسرا کہتے چھوٹی کو, قصر سے نا, چھوٹی سورت نساء ہے. یہ سورت کب نازل ہوئی تھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سورت بقرہ کی ان آیات کے بعد ہوئی جن میں طلاق کے احکامات پہلی مرتبہ دیے گئے تھے. ترتیب میں بعد میں آ رہی ہے, لیکن اس کے متن نزول میں بھی یہ بعد ہی ہوئی. بعض کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جب طلاق کے احکامات آئے تو کچھ لوگ ان کو سمجھنے میں غلطی کرنے لگے, تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک قسم کا ریکیپ کروا دیا, خلاصہ کروا دیا. وہاں کافی تفصیل سے یہاں خلاصہ ہے اس کا. اب ترتیب میں دیکھ لیجئے کہ ان کے بیچ میں اس کا آنا کیا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو دین کی اس جد و جہد میں ساتھ رکھنا چاہتا ہے. عورتوں کے لیے بعض دفعہ دین کے ساتھ ساتھ گھر کے معاملات کو چلانا مشکل لگتا ہے, اور تھوڑی سی حکمت عملی اگر درست نہ ہو تو بات بگڑ جاتی ہے. تو انشاءاللہ یہاں ہمیں اشارے بھی ملیں گے کہ جب کوئی عورت اللہ والی بنتی ہے, ایمان اس کی زندگی میں آتا ہے اور ایمان کے تقاضے اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں تو پھر اس کو کس طرح اپنے گھر کو ساتھ لے کر چلنا ہے. پھر ایک اور چیز جو اس موضوع سے متعلق ہے وہ کیا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں شریعت سازی کا کام کیا, انبیاء کرام کو بھیجا, تو عقیدہ کبھی نہیں بدلا. یہ یاد رکھیے, ہر دور میں ہر نبی کے معاملے میں عقیدہ ایک ہی تھا, لا الہ الا اللہ ہے, اللہ آسمان پہ ہے, اللہ ایک ہے, علیم ہے, سلی سمیع بصیر, کل آج اور مستقبل تک, یہ کبھی نہیں بدلے گا. شریعتیں بدلتی رہی جس میں نکاح اور عدت کے مسائل اور اسی طرح حرام حلال کی کچھ چیزیں, لیکن شوہر اور بیوی کا تعلق یہ کبھی نہیں بدلا. بہت ہی خوبصورت اس میں ربط ہے عقیدے کے ساتھ کہ جس طرح اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق شروع دن سے ایک جیسا ہے, اسی طرح طلاق, نکاح, عدت, اس میں کہیں تبدیلی نہیں آئی. یہ نکاح کہ کل تک نکاح سے بغیر رہ سکتے تھے, اب نکاح حلال کر دیا, یہ ہے وہ ہے. تو ہم انشاءاللہ اس صورت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس معاملے کو کیسے دیکھیں. پھر اس صورت میں انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آیتیں آئیں گی تقوی اور توکل کے بارے میں, صورت بہت سمپل ہے، صرف آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ بہت ساری باتیں الحمدللہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے. دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدنی صورت ہے یہ، 12 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، چھوٹے چھوٹے رکوع اور نسبتاً لمبی آیتیں. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو. نوٹ کیجئے گا، براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا یا ایھا النبی، واحد ہے نا، لیکن آگے کیا آ رہا ہے؟ اذا طلقتم، جب تم سارے طلاق دو، النساء عورتوں کو، تو کیا کرو؟ فطلقوهن لعدتهن، تو طلاق دو ان کو ان کی عدت کے مطابق، یعنی ان کی عدت کے لیے طلاق دو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ طلقتم، فطلقوهن اور لعدتهن، یہ سب جمع کے صیغے ہیں. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، ان کے ناطے سے امت کے مردوں کو ہے. دوسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو طلاق نہیں دی، گو کہ آپ کے ایک سے زیادہ نکاح ہوئے، ایک وقت میں آپ کے 7-8 بیویاں بھی تھیں، لیکن آپ نے کسی عورت کو طلاق نہیں دی. وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلے تو ایک چھوٹی سی حکمت سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ آپ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. آپ دیکھیں کہ شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے نا، یہ کوئی مشینی تعلق نہیں ہوتا، یہ قلبی تعلق بھی ہے اور دل بدلتا رہتا ہے. انسان اس رشتے کو اپنی مرضی سے چوز کرتا ہے، جیسے ماں کو چوز تو نہیں کیا ہم نے، باپ اور بھائی ہم نے چوز نہیں کیے، لیکن بیوی یا شوہر چوز کی کرتی ہے. تو جہاں انسان کی چوائس ہے نا، وہاں غلطی کا احتمال ہے. تو جب ایک جگہ رشتہ ہو جائے تو پہلی چوائس تو یہ ہے کہ غلط رشتہ ہو گیا، چوز ٹھیک نہیں کیا. رشتہ کرتے وقت کسی دنیا کی چیز کو دیکھا، کسی ظاہری چیز کو دیکھا، بعد میں حالات ناسازگار ہو گئے. دوسری بات ہے، بات ہے کہ یہ قلبی تعلق بھی ہے، تو قلب بدلتے ہیں. ہو سکتا ہے جب شادی کی تھی تو دونوں ہی بے دین تھے، اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، آہستہ آہستہ چینج آ گئی. دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ نے اپنا خوف اور تقویٰ زیادہ دے دیا، دوسرا حرام حلال کا فرق نہیں کرتا، تو پھر آپ دل کا تبدیلی، رشتے کی تبدیلی مانگتی ہے، تو لہذا طلاق کا دروازہ کھول دیا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو طلاق کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے، جب دو لوگ ایک ساتھ نہیں رہتے، ایک خاص عرصہ ان کا معاملہ دیکھا جائے گا. سورت نساء میں آپ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، بگڑی ہوئی بیوی کو کیسے سنبھالا جائے، بگڑے ہوئے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہاں نہیں بنی، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب ان کی کہیں بن ہی نہیں سکتی، بلکہ کیا کیا جائے کہ یہاں سے جان چھڑاؤ، عدت گزارو اور دوسری جگہ نکاح کر دو. یعنی طلاق کا ایک بہت بڑا مقصد دوسرا نکاح بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے کلچر میں اس کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں سمجھی جاتی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی بیویوں کو طلاق دے بھی دیتے تو یہ نتیجہ پھر بھی نہیں نکلنا تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں، سورۃ الاحزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں امہاتہن، تو لہذا پھر آپ کو اجازت نہیں تھی کہ آپ طلاق دیں. یہاں امت کو اللہ نے ایک قسم کی رخصت دی ہے، نبی کو نہیں دی، تو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کے طریقے نام لے کر، نبی کا نام لے کر دوسری طرف بات کی گئی. اب چلتے ہیں آیت کا مضمون کیا ہے، کہ جب عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو. مطلب کیا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی اور آج بھی بعض لوگ طلاق دینے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں. جو ہی میاں بیوی میں کوئی جھگڑا شروع ہوا، فوراً غصے میں آ کر ایک نہیں بلکہ طلاق 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 کر کے طلاق دی، نکاح کا جھٹکا اس طرح توڑا کہ نہ رجوع کی بات کی نہ کچھ، اور ان کو الگ کر کے گھر سے باہر بٹھا دیا. یہ درست طریقہ نہیں ہے. ہمارے کلچر میں کہیں شادی ہونی ہو، خوب سوچ سمجھ سے کام لیا جاتا ہے، کئی سال تک رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے، پھر رشتہ ہونے ہمانے کے بیچ کے مراحل میں بھی بعض دفعہ ایک سال لگ جاتا ہے، پھر منگنی، پھر شادی کی تیاریاں، پھر شادی. چلیے ہم اس وقت وہ جو ایکسٹرا چیزیں ان کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ تو مانتے ہیں کہ خوب سوچ سمجھ کے رشتے کیے جاتے ہیں، جذباتی رشتے بہت کم ہوتے ہیں. لیکن طلاق کا معاملہ بالکل ہی اپوزٹ ہے. شادی ہونے میں اگر 2-4 سال لگ جاتے ہیں تو طلاق دینے میں بعض دفعہ 2-3 گھنٹے بھی نہیں لگتے، جھٹ پٹ ٹکر طلاق دیتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، طلاق مرتان فانساکم بمعروف او تسریح باحسان، کہ عورت کو ایک ہی وقت میں بار بار طلاق کہہ کر اپنے سے الگ نہ کرو، بلکہ یہاں یہ جو لیدتی ہننا کا لفظ ہے نا، یہ ہے اصل میں اسی حکم کی عملی تفسیر کہ عورت کی طلاق کی عدت ساتھ ساتھ چلتی رہے گی طلاق کے. یہ جملہ لکھ لیں، طلقوہن لیدتی ہننا، اس سے مراد کیا ہے؟ طلاق اور عدت ساتھ ساتھ. طلاقیں بھی تین ہیں تو عدت کے عمومی مہینے بھی تین ہیں. ایک مہینہ پورا ہوا، ایک طلاق ہو گئی، ساتھ ایک عدت کا مہینہ پورا ہو گیا، پھر دوسرے مہینے میں دوسری طلاق ہوگی تو دوسرا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور پھر تیسری ہے. اشارہ اس میں وہی ہے کہ ایک سٹریچ میں نہیں بلکہ تین دفعہ کر کے اس تعلق کو توڑ دو. پھر دوسری بات کیا ہے، اس کو یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ عدت کا آغاز کرنے کے لیے طلاق دو، یا دوسرے لفظوں میں کہہ دیں کہ اس وقت طلاق دو جبکہ ان کی عدت شروع ہو. سورۃ بقرہ کی آیت 228 میں ہم نے پڑھا کہ جب ایک عورت جس کے ساتھ شوہر بیوی کا تعلق قائم ہو گیا ہو، پیریڈز بھی اس کو آتے ہوں، تو اس کی عدت طلاق کے بعد تین مرتبہ حیض ہے، ثلاثۃ قروء کے لفظ آئے تھے وہاں، تو اس کو دیکھیں تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے. نمبر ایک، عورت کو پیریڈز میں طلاق نہ دو، یہ ایک حکم ہے. پیریڈز کی پابندیاں جہاں اس میں نماز روزے کی پابندی ہے، اسی طرح اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ طلاق نہیں دی جائے گی. ہو جائے گی اگر کوئی مرد دیتا ہے، لیکن گناہگار ہوگا مرد اور ناپسندیدہ طلاق ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کی عدت پھر اس حیض سے شروع نہیں ہوگی جس میں طلاق دی گئی ہے. تو طلاق کے لیے ویٹ کیا جائے. طریقہ وہی ہے کہ جب ایک عورت پاک ہو اپنے حیض سے، مرد عورت پہلے سارے اہتمام کر چکے ہوں، رہنے کی کوششیں ساتھ کر چکے ہوں، نہ ہو تو پھر جو ہی عورت پیریڈ سے پاک ہو، دو باتیں ہیں پیچھے سب ہو چکی ہیں، یا تو پیریڈ کا سٹارٹنگ ڈے یا پیریڈ سے فارغ ہونے کا سٹارٹنگ ڈے، اس کو کرو کہتے ہیں. تو ہر بعض کہتے ہیں پیریڈ کے پہلے دن سے شروع ہوتا ہے، اس ناطے سے پھر عدت کس دن ختم ہو جائے گی؟ جب عورت کا تیسرا پیریڈ شروع ہو جائے. بعض کہتے ہیں عدت پیریڈ ختم ہونے کے بعد سے شروع ہوتی ہے، تو پھر اس عورت کی عدت کس دن ختم ہو جائے گی؟ جس دن تیسرے پیریڈ سے وہ فارغ ہوگی، یہی مراد ہے اس میں. اور اس پورے دوران شوہر اس بیوی سے پھر تعلق قائم نہ کرے، پہلے نہ کر چکا ہو پھر طلاق دے گا. اور یہ جو تین مہینے ساتھ ساتھ عدت کے ہیں، اس میں کیا کہ عورت مرد کے ساتھ رہے گی، سہار کرے گی، کوئی اس کو متعلقہ نہیں کہے گا، عورت پوری کوشش کرے گی کہ شوہر رجوع کر لے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اس کے ورثے میں سے پورا حصہ پائے گی. یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کی بات کر دی. آگے جا کے حیض کی بات آئے گی کہ عورت اگر پریگننٹ ہو، پریگننسی کا معاملہ فرق ہے، اگر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ حوض حمل ہو جائے گی، وہ بھی بات آگے آئے گی. حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتے ہیں. پیریڈز کے دنوں میں عورت بیمار بھی ہوتی ہے، دکھی بھی ہوتی ہے، چڑچڑی بھی ہے، اور مرد بیوی سے دور ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کا جوش ہو سکتا ہے. تو لہٰذا گھر بنانے کے لیے بتایا کہ ایسے دنوں میں اس فیصلے کو نہ لیا جائے کہ جس میں دونوں ہی اب نارمل ہو رہے ہیں، اور جب یہ دونوں ساتھ رہیں گے، اچھا تعلق ہوگا، پھر پیریڈز میں کچھ دن کے وقفے کے بعد جب دوبارہ شوہر بیوی ساتھ ہوں گے تو اور اچھے تعلقات ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر طلاق کی نوبت بھی نہ آئے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو ہے، فطلقوہن لعدتہن، اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تفسیر کرتے ہیں، میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. طلاق حیض کی حالت، طلاق حیض کی حالت میں نہ دے، اور نہ اس طہر میں دے جس کے اندر شوہر مباشرت کر چکا ہو، یعنی جس مہینے میں شوہر بیوی کا کوئی تعلق قائم ہو اس پورے مہینے میں نہ دے، بلکہ ویٹ کرے، بلکہ اسے چھوڑے رکھے یہاں تک کہ حیض سے فارغ ہو کر وہ پاک ہو جائے، پھر اسے ایک طلاق دے دے. اس صورت میں اگر وہ رجوع نہ بھی کرے اور عدت گزر جائے تو صرف ایک ہی طلاق سے جدا ہوگی. اور اس طلاق کو ہم کیا کہتے ہیں، پیچھے بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے، طلاق حسنہ. بیسٹ طلاق یہ ہے کہ بیوی کو جب طلاق مرد دے دے ایک دفعہ، اس کے بعد دوسرا مہینہ گزرے، تیسرا گزرے، خاموش رہے. جو ہی تین مہینے پورے ہو جائیں گے، اب ان کی طلاق آٹومیٹکلی ہو جائے گی، لیکن اس میں ایک راستہ کھلا رہتا ہے اور وہ کیا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی اگر یہ مرد دوبارہ نئے نکاح نئے حق مہر کے ساتھ اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرتا ہے، جس کو عورت اور اس کا ولی چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ کرے، تو وہ دوبارہ بغیر بیچ میں کسی دوسرے مرد کے آئے نکاح کر کر اپنا گھر بسا سکتے ہیں، اور یہی طلاق کی ایک بیسٹ صورت ہے، اسی کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جب حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو حضرت عمر نے جا کر اللہ کے نبی سے اس کا ذکر کیا، آپ سن کر سخت ناراض ہوئے، تو حکم دو کہ بیوی سے رجوع کرے، نوٹ کیجئے گا طلاق دے چکے ہیں، کہا رجوع کرے، اسے اپنی زوجیت میں رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی پیریڈ سے پاک ہو، پھر اسے حیض آئے اور اس سے بھی فارغ ہو کر وہ پاک ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ اسے طلاق دینا چاہے تو طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر طلاق دے دے، یہی ہے وہ عدت جس کے لیے طلاق دینے کا اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ فطلقوہن لعدتہن۔ تو اتنے باریک مسئلے یہ سارے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب میں کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ نمبر ایک یہ حق بات ہے، عورتوں کے حقوق کی بات ہے، پھر تیسری بات یہ ہے کہ حلال حرام کا معاملہ ہے۔ آج میاں بیوی آپس میں رہنے کے دوران علم کی کمی کی وجہ سے بعض دفعہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنائے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں آتا ہے، نسائی کی روایت ہے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت 3 طلاقیں دے دی، اللہ کے نبی یہ سن کر غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ایل ابو بی کتاب اللہ وانا بین ازہرکم، کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ دیکھیں ایک لمحے میں 3 طلاقیں دے دیں تو عدت کی تو ساری حکمت ہی ختم ہو گئی۔ عدت کے مقاصد کیا تھے؟ دوہرا لے، نمبر ایک رحم کو پاک کرنا، استبرائے رحم، یہ دیکھا جائے کہ ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ تو نہیں ہے، عورت پریگننٹ تو نہیں ہے۔ پھر دوسرا عورت کی ذہن سازی تاکہ وہ اب اس ریالٹی کو قبول کر لے کہ اب اس گھر سے میں نے چلے جانا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہوتا ہے کہ رجوع، عدت کا بہت بڑا مقصد رجوع ہے کہ گھر نہ ٹوٹے بلکہ اسی جگہ پہ ہو جائے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ یہ تو میرے سامنے ابھی تو میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں تو اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہو، تو کسی شخص نے آپ کی یہ بات سن کر کہا کہ میں اسے قتل نہ کر دوں، یعنی لوگ اتنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ اللہ کے نبی کو تکلیف دیں، تو آپ نے ظاہر ہے کہ اس کی اجازت پھر نہیں دی۔ اسی طرح ابو عطا بن صامت کے بارے میں روایت آتی کہ ان کے باپ نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی، بعض غصے میں کہتے ہیں میں تجھے 1000 طلاقیں دیتا ہوں۔ انہوں نے جا کر یہ مسئلہ اللہ کے نبی سے پوچھا، آپ نے فرمایا 3 طلاقوں کے ذریعے سے تو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ وہ عورت اس سے جدا ہو گئی، یعنی 3 اکٹھی دی ہیں جو اس نے نافرمانی کی ہے، اور 997 ظلم اور عدوان کے طور پر باقی رہ گئے جن پر اللہ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ کیا پتہ چلا، جو جاہل مرد غصے کے تیز ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی وقت میں 100 طلاقیں بولتے ہیں تو یہ ساری کی ساری الٹی ان کے اوپر پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور روایت سنیے، احادیث سے مسئلہ واضح ہوگا، کیونکہ یہ ایشو ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ کی یہ سوچ فلاں کی، یہ سوچ فلاں کی، تو بہت بہتر ہے کہ حدیثوں میں جو واقعات ہے اسی سے ہی آپ کو ایک سوچ مل جاتی ہے کہ حکم کیا ہے۔ ایک اور روایت موجود ہے دار القطنی اور ابن ابی شہبہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن عمر کو بیوی سے رجوع کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے پوچھا، اگر میں اس کو 3 طلاقیں دے دیتا تو کیا پھر بھی میں رجوع کر سکتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، لا کانت بین منک و کانت المعصیت، نہیں وہ تجھ سے جدا ہو جاتی اور یہ فعل معصیت ہوتا۔ ایک روایت میں آپ کے یہ الفاظ ہے کہ اگر تم ایسا کرتے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے اور بیوی تم سے جدا ہو جاتی۔ تو ایشو لمبا ہے لیکن ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے گا ہر لحاظ سے، اور پھر اس کے دوران اس وقت کو گزار کر پھر اس کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا۔ عرب لوگ بیوی کو فوراً گھر سے نکال دیتے تھے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے کلچر میں اس سے پہلے نکل جاتی ہیں۔ طلاق تو بعد میں کبھی گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے یا وکیل کی طرف سے آتی ہوگی، عورت تو پہلے سے مہکے جا چکی ہوتی ہے۔ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے گھر ٹوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واغسل عدہ، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کیا کرو، گننا پڑتا ہے۔ کیسے گنیں گے؟ چاند کی تاریخوں سے گنے جائیں گے، اگر 3 مہینے ہیں تو 3 چاند کے حساب ہوں گے، اور اگر پیریڈز کے دن ہیں تو اس کو بھی، یعنی گننے کا یہاں آپ کو حساب بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کاؤنٹنگ کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور ڈرتے رہو اللہ سے جو تمہارا رب ہے. کس معاملے میں اللہ کا ڈر ہے؟ طلاق. سورۃ نساء کے شروع میں دو دفعہ تقویٰ کی بات ہے. کس ضمن میں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. وہاں نکاح کے بارے میں تقویٰ کی بات ہے, یہاں عدت کے بارے میں, طلاق کے بارے میں عدت تقویٰ کی بات ہے. کیا پتا چلا کہ ان معاملات میں جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو انسان دوسرے پہ زیادتی کر جاتا ہے. دوسری بات ادھر سے ایک اور پتہ چلتی ہے کہ ان معاملات کو موضوع سہن نہیں بنانا چاہیے. کسی طلاق پر اس کے بارے میں چہ میں گوئیاں کرنا, اس کو آر دینا, اس کے بارے میں یہ کہنا یہ اچھی نہیں ہوگی, کچھ تو بات ہوگی, کچھ تو خرابی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ تقویٰ کی کمی ہے. دیکھیں تقویٰ سی دیتا ہے منہ کو. آپ نے پچھلی صورت میں بھی پڑھا اللہ کا تقویٰ انسان کو اللہ کے معاملے میں کیئرفل بناتا ہے. بندوں کا تقویٰ اللہ بندوں کے معاملے میں کیئرفل کر دیتا ہے. وجہ کیا سمجھ آئی؟ دو طرح کا تقویٰ ہوتا ہے. ایک جس کا تعلق حقوق اللہ سے, عبادات میں یہ جھلکتا ہے, اللہ سے تعلق میں جھلکتا ہے. اس میں بہت سارے لوگ کامیاب ہیں اللہ کی توفیق سے. دوسرا تقویٰ انسانی معاملات میں جھلکتا ہے. بندوں کے ساتھ آپ ڈیلنگ کیسے کرتے ہیں اس میں لوگ فیل ہو جاتے ہیں. نمازیں پڑھ پڑھ کر گھٹے پڑے ہوں گے اللہ کے حکم سے, روزے بھی رکھتے ہیں, انسانوں کے سامنے آئیں گے نہ زبان پہ قابو ہوگا اور نہ ہاتھ پہ قابو ہوگا. اس لیے ان ساری چیزوں سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے دور رکھنے کی ضرورت ہے. پھر فرمائے لا تخرجوهن من بیوتهن, نہ نکالو تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے جس گھر کی وہ مالک تھی. مسز فلاں اور بیگم فلاں, اور ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر دونوں کا نام ہو, مسز اور مسٹر فلاں کا گھر ہے, بینک کا اکاؤنٹ ہے اس میں دونوں کا نام ہو, کارڈ کے اوپر دونوں کا نام ہو, ایک دم کیسے آپ اس کو بے دخل کر سکتے ہیں؟ اسلام تو مرغی کو بھی ذبح کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کہتا ہے ذرا آرام سے خون نکال دو پھر گردن کاٹو, ایک جھٹکے سے گردن نہ کاٹو. تو ایک جیتی جاگتی عورت, ایک انسان کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ادھر طلاق کا لفظ بولا اس کو گھر سے باہر نکال دو, کیسا نہ کرو, بلا یا خروجنا, اور وہ خود بھی نہ نکلے. ہاں ایک صورت ہے بیوی کو نکالنے کی, الا یاتین بفاحشۃ مبینہ, یہ کہ وہ خود نکلیں کسی صریح برائی کی مرتکب ہو کر. فحش کر دے کوئی مرد اپنی بیوی میں, زنا دیکھ لے, لواطت دیکھ لے, پھر اس کے پاس اختیار ہے کہ اپنے گھر کو ان جراثیم سے بچانے کے لیے اس کو نکال دے, ادر وائز اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ ہی اب دیکھیے فرما دیا کہ وہ دل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حد ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, اور جو کہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, تو وہ تو اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا, اور تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے. دو تین باتیں اس آخری حصے میں. پہلی بات ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. دیکھیے اللہ کی جو باؤنڈریز ہے نا, اس کو اس سفر کے دوران ہم نے بہت زیادہ ڈسکس کیا. آپ جانتے ہیں کہ ڈفرینٹ سائڈ سے جائیں تو حرم کی حد ہے, ٹھیک ہے؟ تو آپ احرام کے ساتھ جا سکتے ہیں, کہاں سے احرام کے بغیر جا سکتے ہیں. پھر جب آپ خانہ کعبہ سے نکل کر ایسی جگہ پہ آتے ہیں جہاں تک حرم کی حد ہے, یہ بھی میں نے اس سفر میں اللہ کے حکم سے دو کتابیں تاریخ مدینہ اور تاریخ مکہ کافی ساری پڑھا دی. ہم جہاں بھی جاتے تھے دیکھنے کے لیے, زیارتوں کے لیے, تو اسی کو ہم ساتھ پڑھتے تھے. تو چاروں طرف سے یعنی کعبہ کو دیکھے تو 20 میل, 15 میل, 16 میل, اس طرح سے اس کی حد ہے. ہم اس سفر میں نہیں, پچھلے سفر میں جب وہاں کھڑے تھے بالکل اس حد پہ, تو جو ہمارے ساتھ استاد تھے عالم تھے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ درواں جھڑی بوٹیاں جیسے بالکل باہر چاروں طرف تو سمجھیے کہ ریت ہے اور بیچ میں ہلکی ہلکی جڑی بوٹیاں. تو انہوں نے جا کے ہمیں دکھایا کہ دیکھیں یہ جو پودا نا, میں اس کے اوپر سے کچھ نہیں کاٹ سکتا, نہ پتا توڑ سکتے ہیں نہ ٹنڈی. اور ساتھ ہی چند قدم آگے جا کے جہاں وہ حد تھی, ادھر انہوں نے ایک ڈور بھی بنایا ہوا ابھی, تو اس کے باہر جا کے کہتے ہیں اس کو میں مروڑ سکتا ہوں اور توڑ سکتا ہوں, کیونکہ حرم کی حد کے اندر کچھ نہیں توڑ سکتے. تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ یہ ہے دل کا حدود اللہ, اس کے اندر آ جاؤ. مسجد نمرہ ہے, آدھا حصہ اس کا عرفات کے بیچ میں ہے اور آدھا اس سے باہر ہے. وہاں بڑے بڑے سائن لگے ہوئے ہیں, اس دفعہ بھی دیکھا, ہر دفعہ دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. اس کے اندر ہو خطبے کے دوران, جمعے کے دوران, تو تمہارا حج ہو جائے گا, اور اگر ادھر سے ہٹ کے ادھر ہو تو حج نہیں ہوگا, پھر اگلے سال کرنا پڑے گا. عرفات کے دن سارا میدان بھرا ہوتا ہے لوگوں سے اور مسجد نمرہ کو اتنا حصہ خالی. دل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں. جب وہاں جا کے ہم اتنے بکی ہوتے ہیں تو جہاز میں بیٹھ پھر ہماری اپنی حدیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ, یہ ہو گیا تو یہ, یہ ہو گیا تو یہ, پاؤں ادھر رکھنا ہے, آنکھیں ادھر رکھنی ہے, نظریں ادھر رکھنی ہے. اور جو خوبصورت منظر حدود اللہ کا آپ کو طواف خاص طور پہ اور سعی کے بیچ میں دکھتا ہے عورت اور مرد کے اختلاط کے ساتھ. دیکھیے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں نا, ہم نے اس دفعہ بھی گیس کیا, ایسے ہم آپس میں لگے ہوئے تھے کتنے کے لوگ ہوں گے, تو سب کے اوپر اینڈ پہ اکتفا ہم نے یہ کیا کہ 1 ملین تو ہوں گے, 10 لاکھ کے قریب لوگ اس وقت ہوں گے. اور 10 لاکھ میں سے چلیے 2 لاکھ لوگ بھی طواف کر رہے ہوں گے ایک وقت میں. 2 لاکھ میں آدھے مرد آدھی عورتیں کر لیں, حالانکہ عورتیں زیادہ ہیں جو میرا گمان ہے. کوئی کیا کسی پہ نظر ڈال سکتا ہے, کوئی بدگمانی, کوئی نظر, کوئی ایک واقعہ آپ کو ایسا نہیں دکھتا وہاں. اور یہ چیز یعنی اس ایک ہماری اسکالر سے ان سے ملاقات ہوئی تو ہم ایسی سجیشن کے طور پہ میں نے کہا کہ کیوں نہ آپ لوگ یہاں کیو لگوا دیں, اور بھی اتنی چیزیں کریں تو کیو لگوا دیں کہ بس ایک لائن میں کوئی گھس گیا تو اس نے اینڈ پہ 7 چکر کر کے باہر جانا ہے اور دوسری میں مردوں ایسے. تو انہوں نے کہا کہ یہ فرام دا ڈے 1 اللہ کے حکم سے ایسے ہی چل رہا ہے, یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب عملی زندگی میں باہر نکلو تو عورت اور مرد کے اختلاط کی کیا صورت ہے. کہ یہاں اتنے لوگ ہیں لیکن ایک واقعہ ریکارڈ پہ نہیں آتا کہ کسی نے کسی کو چھیڑا یا کسی کو تنگ کیا یا چوری کی چکاری. وہاں جا کے سارے اتنے اچھے بنتے ہیں. ہم آپس میں یہ بات کرتے تھے کہ یہاں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی, کوئی کسی کا حق نہیں مارا, تو یہاں سے باہر نکل کے کیا مصیبت ہوتی ہے. اور یقین کریں اگر وہاں جانے والوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح نہ کنٹرول کرے تو میرا خیال ہے جتنی چوریاں چکاریاں اور وہاں ہوں کہیں نہ ہو. اور اتنے لوگ جتنے وہاں, اگر ذرا ایسے خدا فراموش معاشروں میں ہو, مگر تو ساری دنیا کی فوج آ جائے تو کبھی بھی پھر روک نہیں سکتے جرم کو. جس خوبصورت طریقے سے وہ کنٹرول کرتے ہیں, جو کراؤڈ مینجمنٹ ہے اور جو راستے اور جو چیزیں, وہاں سے لگتا ہے نہ کوئی لڑتا ہے نہ مرتا ہے نہ کچھ نہ کچھ. چیز گری, آپ چیز گری بھی دیکھیں کسی کو اٹھا نہیں سکتے. تو یہ کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کی حدیں, باؤنڈریز ہیں, اور ان باؤنڈریز کے اندر رہنا ہی دین ہے. ہمیں بار بار حج عمرے سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کی حد سے ذرا 2 قدم اندر ہی رکھنا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. آج کتنے لوگ یہ ظلم اپنے نفس پہ کرے, خود سے پوچھئے, لکھئے, میں کس کس حد کو توڑتی ہوں؟ کیا اللہ نے عورتوں کی کوئی حدود مقرر کی ہیں؟ کیا بینگ اے وومن میں اللہ کی حدوں میں ہوں؟ کیا میں لباس حجاب کے معاملے میں حدود اللہ میں ہوں؟ کیا حلال حرام کے معاملے میں حدود میں ہوں؟ اگر کوئی مرد ہے تو وہ خود سے پوچھ سکتا ہے کہ کمانے کے صورت میں کیا میں اپنے گھر میں جو رزق لے کے آتا ہوں اللہ کی حدوں پر لاتا ہوں کہ نہیں. پھر وہ تو نہیں مجبوری کہ یس وی نو, پر ہمیں پھر بھی سرو کرنی ہے الکوہل. یہ کل سنائیے آپ کو کہانی, وہ کہتے یس ہمیں سب پتہ, سب پتہ ہے بٹ ہمیں کرنا. تو یہ تو پھر اللہ کی حدوں کے ساتھ مذاق ہوا نا. وہاں تو ہم اتنے کیئر فل ہیں, لوگ اتنے مسئلے پوچھتے ہیں, یہ ہو گیا تھا تو مجھے دم تو نہیں دینا, مجھے بال ٹوٹ گیا تو یہ نہیں کرنا, حرم سے باہر تھی تو یہ تو نہیں کرنا, وہ تو نہیں کرنا. وہاں تو آپ بکرے چترے قربان کرتے رہے, اور باہر زندگی میں آ کے بڑے بڑے گناہوں کو ہضم کر کے کہہ دے اب کیا کرے. آج کے دور میں تو یہ ہوگا, یہ تو بچی کی شادی ہے, یہ تو بیٹے کی شادی ہے, یہ ساس یہ سسرال. اللہ کہتے فقط ظلم نفسا, تم کسی پہ ظلم نہیں کرتے اللہ کے ہاتھ توڑ کے, اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہو. یہ آیت کا حصہ ہم سب کے لیے قابل غور ہے. اور آخر میں عدت کی وجہ پھر بتا دی, لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا. تمہیں کیا پتا کہ عدت کے دوران شوہر بیوی کا ایک گھر میں رہنا ان کے اندر کوئی نئی صورت پیدا کر دے. اللہ نے فطری کشش رکھی ہے, کچھ دن کے جو ہو سکتا ہے گھر میں رہتے ہوئے مرد کو بھی احساس ہو کہ اچھا اتنی بری تو نہیں تھی, بیوی کو بھی احساس ہو جائے کہ یہ میں ہی کچھ زیادہ تند مزاج تھی, اور پھر کسی دن موافقت ہو جائے. جس سے موافقت ہو جائے گی اسی دن طلاق ختم ہو گئی, رجوع شروع ہو گیا. تو لہٰذا حکمت بتا دی کہ عدت کے دوران رجوع ہو جائے, یہ ایک اللہ تعالیٰ کا پلان ہے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. خیر آگے پھر فرما دیا اگلے حصے میں دوبارہ تھوڑی سی مزید اس کی ڈیٹیلز ہیں. فَإِذَا بَلَغْنَا, پھر جب وہ پہنچ جائیں, کس چیز کو پہنچ جائیں؟ عدت کو پہنچ جائیں. اجلہن, اپنی عدت کو یعنی مدت کے خاتمے پہ پہنچ جائیں. اب کیا کرو؟ فامسکوہن بمعروف, یا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں رکھو. یہ کون سی حد ہے؟ 2 طلاقوں کی. لکھ لیجئے, اجلہن سے مراد ہے جب 2 طلاقیں دے چکے ہو, اب تیسرا مہینہ شروع ہو گیا, تو فام سیکوہن بھی معروف سے کیا مراد ہے؟ تیسری دفعہ نکاح، تیسری دفعہ طلاق کے لفظ نہ بولو اور ان کو واپس لے آؤ اور رجوع کر لو، نہیں اوفا معروف تو پھر یا ان کو جدا کر دو بھلے طریقے سے. یہ فارقوہن وہ ہے جس کو فراقت کہتے ہیں، فراق تیسری طلاق مراد ہے. خاموشی سے ہو جائے یا طلاق دے بھی دو گے تو اس کے بعد پھر ان کو جدا کر دو، یعنی جو ہی وہ دن آئیں گے عورت مرد پہ حرام. یہ کیسا اللہ کا کمال کلام ہے. دیکھیے ایک بول ہے اور دن ہے، 29 دن میں وہ ابھی حلال ہے، جو ہی تیسرے دن کا سورج نکلا وہ حرام ہے وداؤٹ سینگ اینی تھنگ. کیا سبحان اللہ، اللہ کی حکمتیں. کوئی ایسی خوبصورت شریعت دے سکتا تھا اللہ کے سوا؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا. ہاں دیکھو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو رجوع کرنے کا یا طلاق کا، وَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو صاحب عدل ہو تم میں سے، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اے گواہ بننے والو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کیا کرو. مراد یہ ہے کہ جب عدت ختم ہو رہی ہے یا اگر بیچ میں رجوع کر رہے ہو نہیں کر رہے، جو بھی کرنا ہے نا اس کو اکیلے میں نہ کرو، کسی کو گواہ بنا لو تاکہ کل کوئی ابھی نبی ہو جائے تو کوئی دوسرا آپ تمہارا تصفیہ کر سکے. نبھا سکتے ہو تو رکھ لو، ستانے کے لیے رجوع نہ کرو کہ اب اس کو اور ذرا مزہ چکھاتے ہیں. اور رخصت کرنا ہے تو شریف لوگوں کی طرح بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے رخصت کر دو. مہر کا کچھ حصہ باقی ہو تو ادا کر دو. اپنی خوشی سے کچھ متع طلاق کے طور پر دینا چاہو، سورۃ بقرہ 241 میں ہم پڑھ چکے، تو وہ بھی دے دو. اور یہ سب کچھ کہہ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ ہیں وہ باتیں جن کی نصیحت کی جاتی ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے. کیا پتا چلا یہ نصیحت کس کو فائدہ دے گی؟ جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر. کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ یہاں یومن باللہ اور یوم الآخر کس ٹیکسٹ میں آیا؟ موضوع کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے آخرت پہ اور یہ کون سا ایمان ہے اللہ پہ؟ نکاح ٹوٹ رہا ہے، طلاق ہو رہی ہے، عدت کی باتیں ہیں، اللہ کہتے تمہیں نصیحتیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ نصیحت ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتی. اس کو دے گی، دی جائے گی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے. کیا پتا چلا اللہ پر ایمان سے یہاں کیا مراد ہے؟ کہ جس کو یہ یقین ہے کہ یہ نکاح میں نے اللہ کے نام پہ کیا تھا، اللہ نے اس گھر کو بسانا تھا، اور اگر یہ گھر نہیں بس رہا تو اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. وہی بات جو پچھلی سورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ما صابکم من مصیبت فبإذن اللہ، جو چیز اللہ کے، جو مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے ہے. تکلیفوں میں، ازمائشوں میں غلط جملے نہیں بولنے، یہ ہے اللہ پر ایمان. قبول کر لو، خوشی کے ساتھ قبول کرو کہ اسی میں ہوگا، کیونکہ عورت عموماً نہیں چاہتی کہ اس کا گھر ٹوٹے، لیکن بعض دفعہ پھر ٹوٹ جاتا ہے. بعض دفعہ مرد نہیں چاہتا تو بیوی کا مزاج سیدھا نہیں ہوتا. تو کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یوم الآخر کیا؟ کہ اگر آج میرا گھر نہیں بچ سکا اور میں نے اللہ کے اس فیصلے کو قبول کیا، یہ حق پہ تھی میں، میرا شوہر باطل پہ تھا، مجھ پہ زیادتی ہوئی، تو کوئی بات نہیں، قیامت کے دن مجھے اس کا بدلہ ملے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی تقوی اختیار کرے اللہ کا، اللہ اس کے لیے ضرور نکلنے کا راستہ بنائے گا. یہاں سے بڑا خوبصورت موضوع شروع ہو رہا ہے، گریس کیجئے گا اس کو. جو کوئی ڈرے، تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا. یہ ذرا ساری آیتیں سنتے ہیں اس کا سٹیپ، ایک سٹیپ میں، اور پھر اس پہ دوبارہ بات کریں گے. پہلی چیز کیا؟ تقوی. ملے گا کیا؟ مخرج. دوسری چیز، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے یا اس راستے سے اس کو رزق دے گا جس طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا. تیسری بات، وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ توکل کرے. پیچھے کیا تھا؟ تقوی. یہاں کیا؟ توکل. جو اللہ پہ توکل کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کو کافی ہے. اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اور اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. کیونکہ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ نے ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کی ہوئی ہے. بہت ہی خوبصورت مضمون ہے. پہلی بات دیکھیے کہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے مخرج بناتا ہے. مخرج کیا ہوتا ہے؟ مشکل سے نکلنے کا راستہ. تو پہلی بات یاد رکھے، تقوی کی زندگی بسر کریں گے تو مشکلات آئیں گی. بڑا خفیف سا نقطہ ہے، بڑا لائٹ سا پوائنٹ ہے کہ جب آپ اللہ کے تقوی سے، اللہ کے ڈر سے کوئی کام کرتے ہیں نا، شروع میں مشکل آتی ہے، پھر مخرج بنتا ہے. مثلا دیکھیے کہ آپ ایک ایسی زندگی بسر کر رہے تھے جو آپ کے سب دوست احباب ساتھی سارے کرتے ہیں، آپ کو اللہ کے خوف نے کسی کام کو چھوڑنے پہ مائل کیا. جو ہی آپ وہ کام چھوڑیں گے مشکل تو آئے گی. مثلا ایک برادر ہے، ان کے کاروبار میں کوئی ناجائز چیز ہے، اب ان کو اللہ کا خوف آ گیا کہ کھانے میں چھپکلی گر جائے تو میں نہیں کھا سکتا، کہاں بڑے بڑے سانپ اور بچھو کا سامان ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز اپنے کاروبار سے نکالنی ہے. لوگ کیا سوچتے ہیں، ادھر میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے لیے نکالی، ادھر آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسیں گی جو حضرت یوسف پہ برسی تھی. ایسا نہیں ہوتا، پہلے مشکل آئے گی، مشکل کے بعد مخرج ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ لفظ مخرج کیا بتاتا ہے، کہ مشکل آئی تو نکلے. دیکھیے مشکل نہ آئی تو مخرج کسی سے نکلنے کا ہوا. تقوی کے بعد آزمائش لازم ہے. کوئی کام، بس آپ دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کسی خاص ماحول میں بگڑتے ہیں، آپ ان کو ویسٹرن سکول سے نکال کر اسلامک سکول میں ڈالتے ہیں. آپ کا ایک امتحان تھا، آپ نے آزمائش لی. اب جو ہی آپ کے بچے پبلک سکول سے نکلے، ادھر گئے یا مسلم سکول میں آپ نے ان کو بھیجا یا مسلم کنٹری میں بھیجا، مشکلات کا ایک امبار ہوگا. بعض لوگ اسٹیپ لیتے ہیں، اس ملک سے ہجرت بھی کر جائیں گے، دوسرے مسلم ملک میں بھی جائیں گے، وہاں جو ہی کوئی دو چار مہینے ذرا سی گرمی سردی ہوئی، فوراً سر پہ پاؤں رکھ کے واپس آ جائیں گے کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے، جو مشکل حالات میں جمع رہا مخرج اس کے لیے، آپ خود ہی اس میں سے نکل گئے تو آپ کے لیے اللہ کیسے بننا ہے. اور جو بندہ اللہ کے لیے کوئی مشکل سہتا ہے، اللہ اس کو ضرور کافی ہوتا ہے. دیکھیے آج اس دنیا کے ماحول میں آپ دیکھیے کہ کوئی کمزور سے کمزور اخلاق والا بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس کی خاطر کچھ کریں، کوئی رسک لے، کوئی اپنے اوپر تھوڑی سی پرابلم لے اور وہ آپ کی قدر نہ کریں. کتنی قدر کرتے ہیں لوگ، یہ میری وجہ سے ایسا ہوا، یہ بات اس نے میری خاطر سنی، یہ سب سے کٹ کے میرے لیے سائڈ لے کے کھڑا ہو گیا. تو کیا آپ اللہ کے نام پہ کوئی کام کریں، اللہ کا نام لیں اور اللہ آپ کو اس مشکل میں تنہا چھوڑ دے؟ اللہ ایسے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اتنا ویک سمجھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے نام پر کوئی مشکل سہیں اور وہ ہماری مدد نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ آپ اللہ کے بن کے دکھا دیں. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے ہماری زندگی کا بس ایک ہی امتحان ہے، ایک دفعہ اللہ کے بن کے دکھا دیں، باقی کام اللہ خود کرے گا. گھر کا ایک ملازم ہے، آپ کو اس کے اوپر ٹرسٹ ہے، پچھلے 10 سال سے 15 سال سے وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، وہ آپ کا بن گیا. آپ کبھی وہ گاڑی کہیں لگا بھی آئے گا، کوئی 19-20 کا ادھر ادھر مال بھی، آپ کہیں گے نہیں یہ مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ ہمارا پرانا بندہ. جب آپ اللہ کو یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اللہ میں تیری بندی ہوں اور پرانی بندی ہوں، ٹرسٹ لے لیں ایک دفعہ اللہ کا، تو پھر مخرج، پھر وہ کافی، پھر حسبہ، پھر وہ ہر طرح سے آپ کے میرے کام کرنے پہ قادر ہوگا. اور جب اللہ آپ کے میرے کام بناتا ہے نا، تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا. آپ اپنے اوپر کام لیتے ہیں نا تو اپنے آپ کو بگاڑتے ہیں. مجھے شعر آتا نہیں ہے، فارسی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، خود اپنے کاموں کو کرنے کا ذمہ لینا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے، اور اپنے کام اللہ کے ہاتھ میں دے دینا یہ اپنے آپ کو آسانیوں میں مبتلا کرنا ہے. یہ تو ایسی کہ آپ کا چھوٹا سا بچہ کہ میں خود منہ دھوؤں گا، میں خود کھانا کھاؤں گا، میں خود کپڑے بدلوں گا، اب اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کیا کام اس سے لیں گے اور اس کو کیا دیں گے، یہ آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. جب آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ تمہارا کام میں کر دوں، تو اچھا کروں گی، تو اب آپ کی اور آپ کے بچے کی تو کوئی نسبت ہوئی، اللہ کی اور آپ کی نسبت کیا ہوئی؟ پھر خلاصہ یہی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کو بن کے دکھا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. اور جس دن اللہ کو آپ یہ یقین دلا دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا شعر ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن وہ کہتے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر تقدیر کے فیصلے تم خود لکھو گے. ایک دفعہ نبی کی اتباع کر لو، نبی کے نقش قدم پہ چلو، اللہ تعالیٰ تمہارے فیصلے تمہارے ہاتھ میں ڈال دے گا. سوچئے ذرا. اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کا اعتماد لے لیں. جتنا اللہ کا اعتماد آپ نے لیا اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو کرافی ہوگا. وہ بھی ایک شعر ہے خود ہی کو
گھر کر بلند اتنا کہ ہر تکبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. دیکھیے یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے. تو تصوف میں تو اس کو پانے کے لیے وہ کہتے ہیں ہر ایک پا ہی نہیں سکتا, سلوک کی منزلیں ہیں, ہم اس سے بات نہیں کرتے, لیکن ہم اپنے تعلق باللہ نظر ضرور ڈالیں گے کہ کیا واقعی میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا ہے, کیا میں نے اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا. ایک ہے کہ آپ کا بچہ آپ کا ہاتھ پکڑے, نوٹ کریں, اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑے. فرق کیا دونوں میں؟ بچہ جب آپ کی انگلی پکڑے گا نا, ذرا سی کوئی مشکل آئے گی نا تو وہ چھوڑ دے گا, تو گر پڑے گا, کھو جائے گا, چوری ہو جائے گا, آپ سے دور ہو جائے گا. جب آپ نے اپنے بچے کا تھاما ہوگا نا تو پھر آپ مشکل میں اور زور سے پکڑیں گے. تو یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ میں تجھے اپنا ہاتھ پکڑاؤں, یہ کہا کرے کہ اللہ تو مجھے اب میرا ہاتھ پکڑ لے. جب آپ کو کوئی تکلیف آئے گی نا اللہ اور زور سے پکڑ لے گا. جب آپ اور میں خود پکڑتے ہیں نا, ذرا سی مشکل کی آزمائش آتی ہے ہماری, اللہ تعالیٰ سے ہم سب سے پہلے اللہ کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں اس بچے کی طرح کہ نہیں میں تنہا زیادہ تیز بھاگ سکتا ہوں, میرا باپ آہستہ چلتا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ خطرہ ہوتا ہے, کوئی بھی اس کو لے جائے گا. تو مشکلوں سے نکلنے کا نسخہ تقوی. ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اس کو بھی دیکھ لیا. آپ دیکھیں کہ عموماً دنیا میں انسان اللہ کی بات کیوں چھوڑتا ہے؟ تاکہ رزق پائے. آپ لکھ لیں, آج ہمارے ہاں عموماً یہ خیال ہے کہ تقوی کے ساتھ کشادگی نہیں آ سکتی. جملے آپ نے سنے ہوں گے, آج کل کون سا ایمانداری کا دور ہے, حلال سے کہاں پوری پڑتی ہے, انٹرسٹ کے بغیر ذرا کوئی کاروبار کر کے تو دکھاؤ. سنتے ہیں نا جملے, اللہ اسے بالکل ہی اپوزٹ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اللہ کی ذات پہ ڈال دو, اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے نہیں کوئی ملے گا. اچھا اب یہاں بات چل رہی ہے طلاق کی اور عدت کی, اس کو بھی سمجھ لیں, یہ بھی ایک بہت ڈیلیکیٹ بات ہے. بعض دفعہ حقیقت میں بے جوڑ شادیاں ہو جاتی ہیں, بہت ساروں کی ہوئی ہوئی ہیں, مانے نہ مانے. شادی ہوئی, پتا چلا کہ دین کا ہے, بد نقص ہے, کچھ ہے, پھر سٹینڈ لیجئے. ہم کہتے ہیں کیا کریں, کھائیں گے کہاں سے, پھر طلاق والی عورت کا لیول لگ جائے گا, پھر اگلی شادی کہاں ہوگی, نکاح کہوں گا. اللہ کہتے ہیں میں یتق اللہ یجعل له مخرجا, ادھر سے میں جان چھڑا دوں گا تمہاری, ساری زندگی ضروری ہے اس کی غلامی سہنی ہے اور اس کی گندگی کو سنبھالنا ہے, اس کو پھینکو. یرزقہ من حیث لا یحتسب, میں تمہیں وہاں سے جڑوا دوں گا جہاں تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے سورۃ نساء میں, ایسی جگہ رشتہ جڑوا دے گا کہ جیسا رشتہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کے بات ہیں. اصل شرط یہ کہ آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر راضی رہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہوگا. ہم کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ اپنے زور بازو پہ. کتنا معروف جملہ ہے, اپنے زور بازو پہ توکل کرو. لا حول ولا قوت الا بالله, کیا ہمارا بازو اور کیا اس کا زور. اللہ کہتا ہے مجھ پہ توکل کرو, میں تمہیں کافی ہوں گا. ان اللہ بالغ امرہ, اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. سچ بات ہے, اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے نا وہ کر لیتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے ہم سب مہرے ہیں, اللہ کے کاموں کو کرنے کے بہانے ہیں. اللہ کے حکم کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی. تو لہٰذا پھر خلاصہ کیا نکلا, دو چیزیں اپنا لیں اس صورت میں سے, تقوی اور توکل, دونوں تیز ہیں, بس اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ نے ہر چیز کی ایک تقدیر رکھی ہے. دکھوں کے دن نہ گزری جائیں گے, مصیبت کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی, یا آئی ہوئی تکلیف ہے یہ کٹ جائے گی. شرط یہ کہ تم اللہ سے راضی رہو. آگے پھر عدت کی تھوڑی سی مزید تفصیلات. واللائی یئسن من المحیض, اور تمہاری وہ عورتیں, واللائی یہ کیا چیز ہے بلا, اللہ تھی پڑھا نا آپ نے بہت دفعہ قرآن میں, اللہ زینہ تو بہت ہی پڑھا ہے نا, یہ اللہ زینہ کا فیمیل ہے. جیسے بہت سارے لوگ, اللہ زی ایک شخص, اللہ زانی دو شخص, اللہ زین بھی دو شخص, اللہ زین بہت سارے مرد, اسی طرح اللہ تھی ایک عورت, اللہ ہی دو عورتیں, یا اللہ تعین دیا تھا اور یہ اس کی جمع بن گئی اللہ عید. وہ بہت ساری عورتیں کون سی؟ یائسنا, جو مایوس ہو گئی. یائسنا کا لفظ وہی ہے جس میں اردو میں ہم بولتے ہیں یاس, امیدوں یاس. مایوس لفظ بھی اسی سے ہے. وہ عورتیں جو مایوس ہو گئی من المحیدی, حیض کے معاملے میں, یعنی وہ عورتیں جن کو اب حیض آنے کی امید نہیں ہے. من نسائکم, تمہاری عورتوں میں سے, یعنی مینوپاز آ گیا یہ کہہ لیجئے, یا کسی اور وجہ سے اب پیریڈز آتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یا ابھی پیریڈز آنے ہی نہیں شروع ہوئے, یہ تینوں چیزیں اس میں آئیں گی. ان ارتبتم, اگر تم لوگوں کو کوئی شک ہو کس چیز میں, عدت کے, عدت کتنی رکھیں, تو کیا ہوگی؟ فعدتہن ثلاثۃ اشہر, تو ان کی عدت تین مہینے ہیں, ٹھیک ہے. کیا پتہ چلا کہ جب ڈس آرڈر ہو پیریڈز میں, نمبر دو عورت کو بھی پیریڈز آنے ہی نہیں شروع ہوئے, ینگ بچی ہے, نکاح ہو گیا لیکن طلاق کا نوبت آ گئی, اور تیسری صورت یہ ہے کہ بوڑھی ہو گئی, مینوپوز ہے, تو پھر تین مہینے عدت ہوگی جن کو حیض نہیں آتا یا جو بھی اس قسم کی چیز آئے گی, ٹھیک ہے. اس میں بہت ساری فقہی باتیں ہیں لیکن ہمارے لیے سمپل بات اتنی ہے کہ بس پھر اس کو تین مہینے پہ قیاس کیا جائے گا. واللائی, ایک اور حکم, اور یہی حکم ان عورتوں کا ہے, یعنی یہی حکم تین مہینے کا جو حیض, تین مہینے کی عدت کا, کن کے لیے؟ لم یحدن, جن کو بھی حیض نہیں آیا, یہ ہے چھٹی عمر. اس میں دونوں بڑی تھی, یعنی جن کو پیریڈز آتے نہیں, بند ہو گئے یا ڈس آرڈر ہے, لیکن ینگ بچیوں کے لیے یہ حکم ہے لم یحدن, جن کو بھی حیض آنا شروع نہیں ہوا. اتنی بات پوری. چوتھی صورت کیا رہ گئی؟ وہ اولاد الاحمالی, حمل والیاں. اولاد کیا ہے؟ اولی سے, جیسے اولل الباب تھا نا, تو اولاد مؤنث کے ساتھ جمع ہے. وہ عورتیں الاحمال, حمل والیاں, پریگننٹ عورتیں, اجلہن, ان کی عدت کیا ہے؟ ان یدان حملہن, کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. عام حالات میں تو ہم نے تین کرو کی بات کی, لیکن جب ایک عورت پریگننٹ ہوگی تو پھر بچے کی ولادت اس کی عدت ختم کرے گی, چاہے ایک گھنٹے بعد بچہ ہو جائے, چاہے پورے نو ماہ بعد ہو. بعض نے اس میں پھر اختلاف کیا کہ یہ تو طلاق کی عدت ہے, تو کیا بیوگی کی صورت میں بھی یہ حکم ہے؟ یہی حکم ہے. بہت ساروں نے کہا کہ نہیں, دونوں عدتوں کو دیکھا جائے گا, جو لمبی ہے وہ کی جائے گی, لیکن یہ درست بات نہیں. جمہور علماء کا کیا کلام ہے؟ جمہور علماء کیا کہتے ہیں کہ عدت یا بیوگی, عدت میں طلاق یا بیوگی. طلاق تھی تین ماہ کی, بیوگی تھی چار ماہ دس دن کی, دونوں صورتوں میں پتہ چلا کہ عورت پریگننٹ ہے, تو یدان حملہن, وضع حمل, چاہے ایک دن میں ہو جائے, دو دن میں ہو جائے, جب بھی ہو, چاہے آٹھ ماہ میں ہو, اللہ کا حکم ہے, ماننا پڑے گا, کیونکہ عدت کا ایک بہت بڑا مقصد استبرائے رحم ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی عدت پہلے ختم ہو گئی, تو کیا آپ اس عورت کا نکاح کر سکتے ہیں کسی اور مرد سے؟ پیٹ میں تو بچہ ہے ابھی, تو بچے کا پیدا ہونا بہرحال لازم ہوگا, جیسی صورت میں پھر ان کی عدت بھی وضع حمل ہوگی. اور اللہ کی, اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں جو بعد میں اگر موقع ہوا تو آپ کو سنا دوں گی, لیکن بات اتنی ہی ہے. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کے معاملے میں سہولت پیدا کرے گا. سبحان اللہ, یہ جتنی جان چھڑاتے ہیں نا اتنی گردن زیادہ پھنستی ہے. آپ امیجن کریں نا, ایک جانور ہے, بکری دیکھ لے, اس کے گلے میں مالک نے ایک ہلکا سا پٹا ڈالا ہوا ہے, لمبی سی ڈوری بھی ہے ساتھ, بکری کے لیے کوئی مشکل نہیں, یہ تو اس کی حفاظت ہے, اس کی حد کے اندر ہی کھانا بھی ہے, پانی بھی ہے, وہ اس پنجرے میں ایک چکر بھی لگا لیتی ہے, جیتی رہے گی, مطمئن ہے بھیڑیے سے بچ جائے گی. کوئی بکری اڑی کرے اور وہ جو اس کے گلے میں رسی یا ڈوری نا, اس کو اور کھینچ کھینچ کے اپنے گلے میں چکروں سے بل ڈال لے, تو گردن دب جائے گی نا. یہ تقدیر کا پٹا ہے. خوشی خوشی مانیں گے اللہ آپ کے کاموں کو آسان کر دے گا, اور سختی کریں گے تو آپ کی اپنی جان نکلے گی. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم, یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ, کتنی دفعہ ہے اللہ کا تقوی اس صورت میں نوٹ کریں, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا. ویعظم له اجرا, اور اس کو بہت بڑا اجر دے گا. کیا پتہ چلا کہ آپس کے معاملات میں تقوی, اللہ کا ڈر, کیونکہ لوگ اس سے پیچھے ہو جاتے ہیں. پھر ایک تیسرا حکم عدت کے ناطے سے, اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, ان عورتوں کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، یعنی جیسی تمہاری حیثیت ہے، جیسی جگہ تمہیں میسر ہے ویسی ان کو دو. ولا تداروہن، اور مت ستاؤ ان کو. کیوں؟ لتضیقوا علیہن، تاکہ ان پر تنگی کرو، یعنی ان کو ستانے کے لیے تنگ نہ کرو. دیکھیں عام بات ہے، اللہ تعالیٰ نے احکامات کے دوران یہ ہے اصل میں آپ کہہ لیجئے کہ لا پڑھانے کا طریقہ، یہ لا پڑھ رہے ہیں نا، اسلامک لاز ہیں، ایک طرف حکم اور ساتھ ہی تزکیہ، اللہ کا خوف، لوگوں کا ڈر، اس طرح اس طرح پوری زندگی سے ایک گائیڈنس دے دی کہ تم جب بھی لوگوں کے ساتھ آسانی کرو گے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرے گا، اور اگر تم بیوی کو اس کے گھر میں رکھو گے جہاں تم رہتے ہو عدت کے دوران جہاں وہ رہتی تھی، تو یہ اللہ کا حکم مانو گے، نہیں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، مشکل ہو جائے گی. اس لیے کبھی بھی عورت کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، چھوڑو تو اچھی طرح چھوڑو، رکھو تو اچھی طرح رکھو. یہ وہی بات ہے جو پہلے کئی مختلف اینگل سے بیان کی گئی، اور یہاں یہ کہ عورت کا خرچ پانی مرد دے گا، نان نفقہ مرد دے گا، عورت بیمار ہو جائے گی تو ڈاکٹر پہ مرد لے کر جائے گا، اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں ہوں گی. کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کنڈیشنل کہ جہاں عورت نہیں رہ سکتی ساتھ، اگر عورت کہیں اور بھی چلی جاتی ہے تو عدت کے دوران اس عورت کا خرچ پانی، کپڑا لتا، زیور، جو بھی اس کو زیور سے مرائیے کہ جو ضروریات کی چیزیں، وہ ان کو دینی پڑیں گی. پھر وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، پھر اگر وہ بھی حاملہ ہوں، فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَدَانَ حَمْلَهُنَّ، تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جہاں تک کہ ان کا وزن حمل نہ ہو جائے. وہی بات اس صورت میں بھی ہے کہ پھر ایسی جو بھی طلاق ہے، طلاق کی کوئی ایک فارم لے لیں، اس ساری صورت میں حکم وہی ہے. اچھا، پیچھے جب ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی آیتیں تو کیا پڑھا تھا؟ جو ہی طلاق کا ایشو پورا ہوا تو ساتھ ہی کس کا شروع ہو گیا تھا؟ والوالدات یردن اولادہن، بچوں کو دودھ پلانے کی بات تھی. تو وہاں آپ کو بتایا گیا تھا کہ بعد جب طلاق ہوتی ہے تو بچہ بھی ساتھ ہے، یہاں بھی وہی ترتیب ہے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلوائے، کس کو؟ تمہارے بچے کو، جو کہ اس کا بھی بچہ ہے، تو کیا کرو؟ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کی اجرت ان کو دے دو. اور وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لیا کرو، یعنی لین دین کرو. بیوی کہہ سکتی ہے کہ اگر میں آپ کے بچے کو دودھ پلاؤں گی تو مجھے اتنا خرچ چاہیے، اتنا پانی، تو پھر دو. ہاں وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى، ہاں اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا، اسر سے ہے نا، عین سین را، تاثر ایک دوسرے کو تنگ کرنا، مشکل میں ڈالنا، ٹیز کیا، تو پھر کوئی اور عورت پلا لے گی، پھر اس عورت کی وجہ تم کسی اور عورت سے اپنے بچے کو دودھ پلا لو. کتنا دو ماں کو بچے کو دودھ پلانے کا خرچہ؟ لینفق ذو سعت من سعتہ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت سے. مرد اگر اچھا کماتا ہے تو بیوی کو اچھا دے دے. اب جو کہ اصل میں اس کی بیوی نہیں رہی، متعلقہ ہے، لیکن اس کے بچے کی ماں ہے، ایک کامن تھنگ دونوں میں ہے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور وہ جس کے اوپر رزق تنگ کیا گیا، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، وہ اس میں سے دے جس کو اللہ نے دیا، کیونکہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر جو اس کو دیا. وسعت سے زیادہ آزمایا نہیں جائے گا، کوئی کسی کو ستائے نہیں. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا، تیسری دفعہ یہ بات آئی ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد فراخی عطا کرے گا. عموماً طلاق کے معاملوں میں بہت سارے اندیشے ہوتے ہیں دلوں میں، ہائے طلاق لے لی تو کیا ہوگا، اس سے بھی نہ چلے جائیں، یہ بھی نہ ہو، اس سے بھی برا نہ ہو. اور میں نے دیکھا ہمارے کلچر میں تو یہ بے یقینی بہت ہی ہے، ہر چیز کو برداشت کر لیں گے، حرام حلال کی زندگی ہے، جو بھی ہے، شرابی، کبابی، ماریں کھائیں گی عورتیں، نمازی نہیں ہے مرد، عورتوں سے تعلق ہے، چپ کے بیٹھی رہتی ہیں، کہتی نہیں گھر نہ ٹوٹے. یہ اسلامک طریقہ نہیں ہے. جس مرد کے اندر ایسی کوئی گندی چیز آ گئی، اس کے ساتھ تو رہنی نہیں چاہیے. کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ اللہ کا کہتا آسانی پیدا کر دوں گا، تھوڑی سی مشکل تو آئے گی، اس کے بعد آسانی پیدا کر دوں گا. یہ میری شان ہے کہ میں کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا. آپ کو کس کا دین لگ رہا ہے، عورتوں کا کہ مردوں کا؟ حقوق عورتوں کے زیادہ ہیں. اللہ، یہ الگ بات ہے کہ مردوں پہ بھی زیادتی نہیں، اللہ کو پتا ہے کہ عورت کمزور سمجھی جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہی انداز جو پچھلی دو صورتوں میں چل رہا ہے، سورت کا بنیادی تھیم اور آخری حصے میں تاریخ سے سبق کہ پچھلی قوموں پہ عذاب کیوں آئے. پچھلی سورت میں بھی ہم نے یہی پڑھا, یہاں پھر آپ دیکھیں گے آیت 8 سے وَكَأَيِّ مِن قَرْيَةٍ أَتَتْ أَنَا أُمْرِي رَبِّهَا, اور کتنی ایسی بستیاں گزری کہ جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے نافرمانی کی. انا امری ربی ہا و رسولی ہی, کیا ہوا فحاسبناھا حساباً شدیدا, پھر ہم نے ان کا حساب لیا شدید حساب. وعذبناھا عذاباً نکرا, اور ہم نے ان کو عذاب دیا نہ پہچاننے والا, یعنی اس عذاب نے ان کی وہ شکل بنا دی کہ جس کے بعد وہ پہچانے بھی نہیں جاتے تھے. کیا پتا چلا کہ پچھلی بستیوں کو کیوں مارا گیا پکڑا گیا, کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے حکموں کو نہ مانا. کس کو تنبیہ کی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی, کہ دیکھو اگر تم نے اس نبی کی نافرمانی کی, اللہ کا حکم نہ مانا, تو تم بھی اپنے برے انجام کے لیے خود تیار ہو جاؤ, برا انجام جو ہے وہ تمہارا ہوگا, تو اس وقت تمہیں کوئی اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکے گا. اور فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, فذاقت وبال امریہا, بس چکھا انہوں نے وبال اپنے کام کا. امر کیا تھا ان کا, کوئی بتا سکتا آیت میں سے؟ پچھلی قوموں کا کیا کام تھا جس پہ ان پہ وبال آیا؟ اتت امری ربیہا و رسولیہا, جی رسولیہا, جو بھی جس نے یہ کہا تو یہ بالکل ٹھیک تھا. یعنی امریہا کیا ہے ان کا, اتت امری ربیہا و رسولیہا, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی, تو چکھ لیا انہوں نے عذاب اپنے کام کا. وکان عاقبت امریہا خسرا, اور انجام تو ان کے اس کام کا خسارہ ہی کا. وقتی طور پہ اگر پھلتے پھولتے لگ بھی رہے تھے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ خسارہ. عد اللہ لہم عذابا شدیدا, اور تیار کیا اللہ نے ان کے لیے عذاب شدید. فتقوا اللہ یا اولی الالباب, بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو. کون ہوتے ہیں اللہ عقل مند؟ الذین آمنوا, ایمان والے عقل مند ہیں. قد انزل اللہ الیکم ذکرا, بے شک نازل کیا اللہ نے تمہاری طرف ذکر, نصیحت. یہ کون سا ذکر, کون سی نصیحت, اس کو بعد میں دیکھ لیں گے. خود ہی اگلی آیت میں بتا دیا رسولا, یہ ذکر کون ہے؟ رسول ہے. یتلو علیکم آیات اللہ, جو پڑھتا ہے تم پر اللہ کی آیتیں. کیسی آیتیں؟ مبینات, واضح. کیا آپ کو اب قرآن کی آیتیں مبین لگتی ہیں؟ مشکل تو نہیں ہے, کوئی ایسا حساب کا سوال تو نہیں ہے کہ جس کی سمجھ ہی نہیں آتی عبارت. کلیئر ہے بالکل. کیوں نازل کیا؟ یہاں لکھ لیجئے, وجہ نزول قرآن, لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور, تاکہ ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال دے. قرآن پہ عمل اندھیروں والی زندگی کو روشنی میں بدل دیتا ہے. لہذا ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا, اور جو کہ اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے, یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, داخل کرے گا اس کو ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ہمیشہ رہنے والے اس میں, ہمیشہ ہمیشہ. قد احسن اللہ له رزقا, اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. خوشخبری ہے, اللہ کی مانتے جاؤ, اللہ تمہاری مانتا جائے گا. کون سا اللہ؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, وہ اللہ جس نے آج سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم بھی انہی کی مانت, یعنی سات آسمان ہیں تو زمینیں بھی سات ہیں, اور آج اس کو پروف بھی کر دیا گیا. کیا کرتا ہے وہ؟ یتنزل الامر, وہ حکم ان کے درمیان حکم نافذ کرتا ہے, یعنی ہر آسمان اور ہر زمین کو حکم دیتا ہے. بینہن ان کے درمیان, یعنی ہر ایک اس کا کام اسائن کرتا ہے. کیوں؟ لتعلموا ان اللہ على کل شیء قدرا, تاکہ وہ جان لے, تاکہ تمہیں یہ بات پتہ لگ جائے, تم اس کو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بكل شيء علما, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم, اس کا گھیراؤ رکھتا ہے, اس کا احاطہ کیے ہوئے. بہت ہی اللہ تعالیٰ کی قربت کو پانے والی یہ آیت ہے کہ سات آسمان سات زمینیں, ہر آسمان اور ہر زمین کو اس کا کام دیا ہوا ہے, وہ رب تمہیں یہ احکامات دے رہے ہیں, اور تم یہاں بیٹھے اس چھت کے نیچے اس کو پڑھ رہے ہو. یہ سوچو میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا ہے کہ جس ذات نے یہ ساری دنیا بنائی, جس نے یہ کلام نازل کیا, آج میں اس کی بات سیکھ رہی ہوں اور سکھا رہی ہوں, اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول کی بات ماننا, اللہ کو ماننا, قرآن کو اپنے لیے روشنی سمجھتے ہوئے ایک گائیڈ لائن بنانا, یہی ان ساری صورتوں کا خلاصہ ہے. پوری صورت میں آپ دیکھیں کہ نہ نماز کا ذکر ہے, نہ روزے کا, نہ حج کا, ذکر ہے انسانی معاملات کا. تو اس دین کے علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے. میں مسجد نبوی میں تھی جب چند دن پہلے, تو بالکل پیچھے مجھے لگا کہ دو عورتیں آپس میں کوئی بات کر رہی ہیں, خاموشی سے بیٹھی تھی. تو جب اذان ہوئی تو میں کھڑی ہوئی, تو میں نے ان کو کہا اما جی سنتیں پڑھ لیں. کہتی اچھا, کچھ ایسی بات تھی. جو ہی میں نے سنتیں شروع کی, مجھے فیل ہوا کہ ایک اور سسٹر ادھر ہی آ کے بیٹھی ہیں, اور مسلسل اونچی آواز سے باتوں کی آواز تھی, اور کار میرے پڑھ رہی تھی, کسی کی برائی ہو رہی تھی, طلاق کا کوئی ذکر تھا, یہی پڑھ کے مجھے یاد بھی آ گیا. خیر جب میں نے سلام پھیری تو میں نے پیچھے دیکھا تھا ایک اور سسٹر بیٹھی تھی, تو میں نے کہا کہ سسٹرز آپ, ظاہر وہ پنجابی تھی, تو میں نے ان سے جس طرح بات کی میں کہا کہ آپ یہاں بیٹھ کر کسی اور کی بات نہ کریں. کہتی نہیں باجی میں اپنا تعارف کرا رہی ہوں, میں انہوں نے ملی ہیں, اے میرے گوند گئے تے اس گوند گئے جنہوں نے میری پین نال بڑا ظلم کیتا, اور وہ ظلم کے قصے سنا رہی تھی. خیر میں نے انہیں کہا کہ جنہوں نے جو بھی کیا اس کو چھوڑ دیں, آپ اب ان کا ذکر ایسے نہ کریں. میں پھر شروع ہو گئی نماز شروع, ہم سب نے نماز پڑھی, وہ بھی پڑھی میرے ساتھ. اس کے بعد آپ کو بتایا کہ حرم میں چند منٹ کے بعد اناؤنس ہوتا ہے کہ نماز جنازہ بھی ہے, وہ پھر شروع ہو گئی. پورے زور و شور سے وہ اپنی بہن کا طلاق کا قصہ مسجد نبوی میں بیٹھی دوسری عورت کو سنا رہی تھی. میں نے پیچھے دیکھا اور ساتھ کہتی ہے میں تو نہیں کہندی لیکن اللہ انہوں نے پوچھے گا, گوندے نے جنہوں نے میری پیرنا بڑا, اور پوری اس کو سٹوری سنا رہی نا. میں نے کہا اٹھے جنازے کی اذان ہو گئی ہے تو آپ نماز پڑھیں. نہیں پڑھی, بیچاروں کو نہیں پتا تھا, نہیں پڑھی. تو خلاصہ کیا, ایک طلاق ہو تو جائے ذرا ہمارے خاندانوں میں, ہمارے لوگوں میں موضوع سخن بن جاتا ہے, پورے گاؤں کو بدنام کر دیتا ہے کہ اس گاؤں والوں نے ہماری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی. تو ایسی باتیں نہیں کرنی. اگر یہ فیصلے ہوتے اللہ کے حکم سے, کبھی کسی کی بہو بیٹی بھائی بہن کے معاملات میں کبھی کو ریت نہ رکھیں کہ وہ کدھر ہے, اس کا کیا معاملہ ہے, وہ کہاں ہے, بیٹی کیوں آئی ہوئی ہے, تو بیٹا کدھر ہے, تو بہو کدھر ہے. ان معاملات میں ہمیشہ غلطی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تقویٰ بھی دے اور توکل دے. اور اس صورت کا آپ دیکھیے بنیادی تھیم جو ہے وہ تقویٰ ہے. اللہ کا ڈر زبان کو سی دے گا, اور ہم پھر دوسروں کے معاملے میں بولنے سے زیادہ اپنے حال کی فکر کریں. تو یہاں پہ یہ صورت پوری ہوئی. کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں ہے یا کوئی کمنٹ؟ جی آپ پیچھے سے. دیکھیے آپ کا یہ سوال کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں, پھر جب کوئی خرابی آتی ہے تو ہم کیوں بلیم کرتے ہیں؟ رشتے بنتے آسمانوں پہ ہیں, چنتے زمین پہ ہیں. جس دن آپ نے رشتہ چنا تھا, آپ نے اس کو یس یا نو کہا تھا, آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے لیے آسمان پہ یہی لکھا ہوا ہے. رشتے کا اختیار 100% پیرنٹس کے اوپر ہوتا ہے. ہم اپنی اندر کی فیلنگز پہ رشتہ یس یا نو کرتے ہیں, جب وہ ہو جاتے ہیں تو پھر تو ہو ہی گیا, وہ تو ہر کام ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی پوری ذمہ داری اللہ کا اتنا ہی ہے جتنا باقی کاموں میں. اللہ نے ہمارے ماں باپ چنے, اللہ نے ہمارے لیے بیوی شوہر چنا ہوا ہے, لیکن ہم نے دنیا میں ان کو خود چنا. تو ہم یہ کہہ کر اللہ پہ بلیم نہیں دے سکتے کہ اللہ نے وہاں لکھا تھا تو ہو گیا. تو وہی اللہ ہی تو بتا رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ غلط جگہ پہ ہو گیا تو پھر ادھر سے جان بھی چھڑائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. آپ کی گروتھ کے لیے یہ آزمائشوں کی کھاد ضروری ہوتی ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کے پودے کو مضبوط کر دے. ٹھیک ہے, چلیے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, و تب علینا انک انت التواب الرحیم. و صلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظہر کی نماز پڑھ کے جائیے گا, مجھے نہیں امید کے گھر جاتے یا فوراً نماز پڑھ پاتے ہیں, تو نماز یہیں پڑھ کے جائیے گا. ٹھیک ہے, جماعت سے پڑھیں یا اپنی پڑھیں, لیکن بہتر ہے کہ سب مل کے پڑھ لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. ہم لوگوں نے دو خوبصورت سورتیں پڑھی، سورۃ تغابن اور سورۃ الطلاق. تو ہم اپنے لیے کیا میسج لے کے جا رہے ہیں؟ ٹائم تھوڑا اوپر ہوا، اللہ تعالیٰ سب کے لیے صدقہ جاریہ میں شمار کرے، سارا بہترین ریوارڈ دیں اس ٹائم کے لیے. تو اگر سب ایک تھوڑا سا میسج لکھ دیں سب کے لیے، ایک دوسرے کے لیے ریمائنڈر کے لیے، کہ انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے تواصل بے صبر اور تواصل بالحق والے بن جائیں. تو سورہ تغابن سے آپ نے اپنے لیے کیا میسج لیا؟ جی، تقویٰ اور توکل. الحمدللہ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا ہے اور زندگی کو سمجھنا چاہیے. بے شعور کی زندگی ہم نے نہیں گزارنی انشاءاللہ. تو یہاں پہ ہم اس کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں اس شعور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ البصیر ہے، ہر وقت ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ سے ڈر اور اللہ کی حدود سے باہر نہیں جانا. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ و احسن الجزا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.